আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা নাবিয়িল কারীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লাইসাল বিররা আন তুওয়াল্লু ওয়ুজুহাকুম ক্বিবালাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি ওয়ালাকিন্নাল বিররা মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল মালাঈকাতি ওয়াল কিতাবি ওয়ান নাবিয়্যিন وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم। রব্বি ইশরাহলি সাদরি ওয়াইয়াসসিরলি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি। রব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুআসসির ওয়া তাম্মিম বিল খাইর। রব্বি ইগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খাইরুর রাহিমিন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। পিছলি দফা আমনে মুনতাখাব নিসাব কে মুতাল্লিক কে জমিন মে জো ইসকা দূসরা লেকচার বনতা হ্যায় তরতিব মে আয়া বির ইয়া সূরা বকরা কি জো আয়াত নম্বর 177 হ্যায় ইসকে মুতাল্লিক কা আগাজ কিয়া থা। اور بہت ہی بنیاد ہم نے سمجھی تھی, تمہیدی بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ نیکی کا جامع تصور کیا ہے, نیکی کے حد و خال کیا ہیں, نیکی کی جزیات کیا ہیں, وہ ڈومینز کیا کیا ہیں کہ جو نیکی میں شمار ہوتے ہیں, اور ایک وہ شخص جو نیک بننا چاہتا ہے ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا, کن کن دائروں میں اسے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. یہ سارا اس پوری آیت کا بنیادی موضوع ہے اور اس کی اہمیت کو بھی ہم نے سمجھا. ظاہر ہے اگر جزوی تصور ہم نیکی کا لیں گے خدا نہ خواستہ تو اللہ کے ہاں اندیشہ ہے کہ کامیابی نہیں ملے گی. اس بات پر قرآن اور حدیث سے تفصیلات ہم نے سمجھی تھی. اس کے بعد جو پہلا حصہ ہے اس آیہ مبارکہ کا, اس پر ہماری کچھ بات ہوئی. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اب اس سے آگے انشاءاللہ ابھی پڑھنا ہے. یہاں تک کی بات جو ہم نے سمجھی تھی, دو بنیادی باتیں. ایک یہ کہ جو ترجمہ ہو گیا کہ نیکی محض یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو, بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو ایمان لایا. اب اس ایمان کی تفصیل آج پڑھیں گے انشاءاللہ. البتہ یہاں تک کی بات میں جو پہلا نقطہ سمجھا وہ یہ کہ نیکی محض یہ نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہوئی کہ یہ بھی نیکی ہے اور اس سے آگے جو بتایا جا رہا ہے وہ بھی ہے. کیا تعلق ہے؟ ایک نیکی کا ظاہر ہوتا ہے, ایک اس کا باطن ہوتا ہے, اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی ظاہر سے کیا ہوتا ہے, اصل شے تو باطن ہے, لہذا یہ ہے کہ بس باطن پر توجہ دی جائے اور ظاہر جیسا بھی ہو چلے گا. یا اس کو الٹا کر لیں کہ بھئی ایک صاحب جو ہے وہ ظاہر ہی ظاہر پہ ساری توجہ ہے نظر آنے میں ان کو. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحیم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے آج ہمارا سب سے بڑا, تو کہنے لگے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیک بننا نہیں چاہتے, نیک کہلوانا چاہتے ہیں. نیک بننا نہیں چاہتے بلکہ اپنے آپ کو نیک کہلوانا چاہتے ہیں. اپنا اپنا جائزہ ہم سب لیں, اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں, ہمارے اعمال, ہمارے روز و شب, ہماری باتیں, یعنی ہماری خلوت اور ہماری جلوت میں جو فرق ہے وہ بڑا کلیئر بتا دیتا ہے انسان کو. ایک دفعہ ایک استاد سے ہم نے پوچھا کہ بھائی نماز جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں مسجد میں, تو بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ بھائی اگر بہت اچھی سی نماز پڑھیں گے, توجہ سے پڑھیں گے, زیادہ وقت لگا کے پڑھیں گے, تو بھائی یہ کہیں دکھاوے کی اس میں نہ چلی جائے. ایک آدمی اگر بہت توجہ سے نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں ہے اور لوگ تو موجود ہیں ظاہر ہے, تو بھائی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو خیال آ جاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے, اور یہ تو ہوتا ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ کے جو تھوڑے نمایاں ہوتے ہیں, اللہ نے جن کو تھوڑا نمایاں رکھا ہے, اساتذہ میں سے ہیں, مدرسین میں سے ہیں, ذمہ داران میں سے, جو بھی کسی بھی حوالے سے, تو ان کا تو یہ بڑا معاملہ خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ بہرحال لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں اور ان کو پتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو بھائی یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے. اب انسان نماز پڑھے مسجد کے اندر تو کیا کرے, جلدی جلدی پڑھ لے, الٹی سیدھی پڑھ لے, تیزی سے پڑھ لے, اس ڈر سے کہ بھائی لوگ دیکھیں گے تو پتہ نہیں مجھے وہ کوئی نمازی نہ سمجھے, کوئی اچھا, کوئی نیک. تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی, کہہ لیں گے دیکھو بھائی ایک تو بات ظاہر دل کی نیت ہے, اس کو جانتے رہو, جھٹکتے رہو کسی خیال کو, اپنے آپ کو یاد دلاتے رہو کہ اللہ کے لیے کر رہے ہو. دوسرا ایک بڑا زبردست پیمانہ بتایا انہوں نے, بڑا زبردست, کہا کہ دو رکعت تم پڑھتے ہو مسجد میں ٹھیک ہے، اس کا موازنہ کرو ان دو رکعت سے جو تم پڑھتے ہو اپنے گھر میں. اچھا بعض دفعہ ظاہر ہے انسان ہے، جماعت چھٹ جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے، یہ کوئی انہونی بات تو نہیں، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی سفر میں ہوتا ہے، کوئی بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے، کوئی آج کل تو ٹریفک کے اتنے تماشے ہیں، کتنی ہی ایک ہفتے میں نمازیں جو ہیں وہ ٹریفک کی نظر ہو جاتی ہیں، اگر تھوڑا سا بھی انسان جو ہے وہ نہ اپنا بچاؤ کرے. بہرحال تو بعض دفعہ ہوتا ہے جی اب ٹھیک ہے جماعت نکل گئی، اب کیا کریں، اب تو گھر میں ہی پڑھتا ہے نا آدمی. اب گھر میں جو وہ نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، یا نوافل تو پسندیدہ ہیں ہی جو گھر میں پڑھے جائیں، نوافل کے لیے تو زیادہ پسندیدگی کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی ہے کہ یہ جو نوافل ہیں ان کو گھر میں ادا کیا جائے، کوشش کی جائے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اس کی بھی حکمت یہی ہے. تو جو نماز گھر میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا موازنہ اس نماز سے کہ جو ہم مسجد میں پڑھ رہے ہیں، یعنی خلوت اور جلوت جو بات آ رہی ہے نا، ایک سب کے سامنے اور ایک اکیلے میں. تو اگر تو مسجد والی نماز جو ہے وہ تو بڑی زبردست ہو رہی ہے، بڑا جسم بھی بڑا موضوع طریقے سے کھڑا ہوا ہے اور لباس کی کیفیت بھی بڑی اچھی ہے، چہرہ بھی بڑا اچھا ہے، مطلب اچھے سے مراد بڑا چہرے پر ایک کیفیت جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، رکوع بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے، سجدہ بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے نماز میں، یعنی دو رکعت میں پانچ سات منٹ لگا کے بندہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر، تو ذرا سب اپنے اندر جھانکے اور دیکھے کہ وہ جو گھر میں دو رکعت پڑھے تھے وہ کیسے پڑھے تھے، اس کا کیا معاملہ تھا. اب گھر میں تو کوئی نہیں ہے، اکیلا بندہ ہے ٹھیک ہے، یا وہ نماز جو گھر میں پڑھنی پڑ گئی ہے فرض نماز ہے، جماعت چھٹ گئی، گھر میں پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، بس ادھر اللہ اکبر کی ایک دوڑ لگائی اور اس کے بعد وہ ٹکر ایک ماری، ایک ادھر سے ادھر سے، اور ود ان ایک سے ڈیڑھ منٹ میں دو منٹ میں چار رکعت پڑھ ڈالے، یا وہ جو بھی اگر نفل ہے مثال کے طور پہ نفل پڑھ رہے ہیں تو بس وہ ایک تیزی کے ساتھ پڑھ ڈالے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ نماز آپ کی ہے جو مسجد کے اندر آپ نے بڑی توجہ سے پڑھی ہے تو پھر یہ کیا ہے، اور اگر یہ نماز ہے آپ کی اصل جو آپ نے گھر میں پڑھی ہے، اور ظاہر ہے یہی اصل بات ہے، یہی کو اور تو دیکھ نہیں رہا، صرف کون دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے لیے تو یہ والی نماز ہے نا، جو سمجھیے اس بات کو، اور تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا جو گھر میں پڑھی ہے ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ بندہ اب جا کے اعلان کرے کہ میں گھر میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، اس کا تو پھر اللہ ہی وارث ہے، لیکن بات سمجھیے کہ ایک بندے نے گھر میں نماز پڑھی کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ اس نے پڑھی آدھے منٹ کے اندر، اور مسجد میں جو نماز ہے وہ پانچ منٹ میں ہو رہی ہے، تو بھائی آپ کی کون سی والی ہے، کون سی والی نماز ہے؟ اگر یہ نماز ہے آپ کی تو یہ جو مسجد میں پڑھ رہے ہو یہ اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے ہے، اپنا جائزہ انسان لے، اپنے آپ کو اندر جھانکے دیکھے، ہے نا. تو بڑا سادہ سا معیار ہے، اور یہی فائدہ ہوتا ہے علماء کا ٹھیک ہے نا، یعنی وہ ہمارے استاد تھے، اللہ انہیں بہت رحمت ان پر نازل فرمائے، تو اتنا بڑا مسئلہ ایسے چٹکی بجا کے حل کر دیا الحمدللہ. تو اگر تو مثال کے طور پر مسجد کی نماز میں مزہ بھی آ رہا ہے اور بڑا اچھا سا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ طے کرے اب گھر والی نماز اس سے بھی زیادہ اور اچھی ہوگی، گھر والی نماز کا معیار اور زیادہ بلند ہونا چاہیے، اس میں اور خشوع خضوع ہونا چاہیے، اس میں اور وقت لگنا چاہیے، اس کے سجدے اور رکوع طویل ہونے چاہیے بنسبت اس نماز کے جو لوگوں کے سامنے پڑھی جا رہی ہے. یہ اگر ہے تو بس ٹھیک ہے الحمدللہ، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر کوئی دل میں خیال بھی آتا ہے جھٹکے اس کو، نہیں الحمدللہ میں وہ اکیلی نماز پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اس سے زیادہ اچھی پڑھ رہا ہوں، وہ صرف اللہ کے لیے اور کوئی ہے ہی نہیں وہاں. تو لہٰذا بات جو ہم سمجھ رہے تھے وہ یہ ہے کہ نیکی کو باطن اور ظاہر دونوں معیارات پر رکھنا پڑے گا. انسان اپنا جائزہ لے، اپنا جائزہ لے، میں نے اگر راستے کا پتھر بھی ہٹایا ہے تو کس نیت سے ہٹایا ہے، کیا ارادہ تھا میرا، کیا خیال تھا میرے ذہن میں، ٹھیک ہے نا. تو کسی بھی نیکی کا ایک ظاہر ہے جو نظر آ رہا ہے، ایک اس کا باطن ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. اسی باطن سے بات آگے شروع ہو رہی ہے کہ یہ باطن میں تفصیل کیا ہے، ایمان ہے نا وہ باطن، وہ بات آگے آ رہی ہے. لیکن ابھی جو ہم نے بات پچھلی دفعہ سمجھی تھی جس پر میں ابھی امفیسائز کر رہا ہوں کہ ظاہر بھی نیکی کا حصہ ہے، ظاہر کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. کوئی کہے کہ جی نیکی صرف باطن کا نام ہے تو غلط کہے گا، اگر نیکی صرف باطن کا نام ہوتی تو اللہ کے نبی ظاہر پر کبھی توجہ نہ دیتے. آپ نے خود اپنے ظاہر پر بھی توجہ دی، اپنے صحابہ کے ظاہر کو بھی اللہ کے نبی نے توجہ کے ساتھ جو بھی احکامات ہیں ان کے مطابق ڈھلوایا، ان کی توجہ یعنی ہر شے کو. نورزم اللہ کے معاملات میں صحابہ کی تربیت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا ہے، اور مثال کے طور پر حضرت انس ہیں کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان پہ، اللہ کے نبی ان کو اصلاح فرما رہے ہیں کہ بھئی ایسے بیٹھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ باطن تو نہیں ہے نا، یہ تو ظاہر ہے نا۔ یہ اللہ کے نبی نے جو بھی احکامات دیے، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، لباس کا ایک حکم دیا، اس کے معیارات بتائے، اور کوئی جو بھی چیزیں بتائیں، یہ سب کیا ہے؟ ظاہر ہے نا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ ظاہر ہمارے گویا ایمان کی کوئی ایک حصہ ہے۔ اس کو نفی کرنا یا اس کو بیکار سمجھنا یا اس کو کہنا کہ بھئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا اس دنیا کے ساتھ، اس دنیا سے میری مراد ہے کہ جو شیطانی یہ دنیا ہے، اس کے ساتھ جو جنگ ہے، اس جنگ کے اندر یہ بڑا اہم حصہ ہے کہ جس میں انسان اپنے ظاہر کو مینٹین کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے میں کس طرف ہوں، وہ بتاتا ہے کہ میں کس طرف ہوں، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کسی ایک سوچ کو۔ میں اگر اپنی سوچ کو، اب جس سے میں بلانگ کرتا ہوں، اس کو ریپرزینٹ نہیں کر پا رہا، تو یہ میرا فیلئر ہے۔ اللہ میں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، باطن۔ اب دوسری توجہ کیا ہے کہ بھئی سارا زور ظاہر پر ہو گیا، اب یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے ہاں یہ دونوں طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک نے سارا زور ظاہر پہ دیا ہوا ہے، اور اس کی ضد میں اگلے نے کیا کیا، دوسرے طبقے نے، کہ ظاہر کی نفی کر کے جی ہر چیز تو باطن ہوتی ہے، لو ختم کر دیا۔ ان کو دیکھو بھائی، وہ داڑھی ٹوپی ان کی ہے اور ان کے اخلاق اتنے برے ہیں، یہ بھی کوئی مسلمان ہوا؟ لہذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے اخلاق اچھے کر لیے اور داڑھی ٹوپی اٹھا کے سائڈ میں رکھ دی۔ تو مجھے بتائیے، دونوں نے گڑبڑ کی نا، دونوں نے گڑبڑ کی۔ دو حکم تھے، دونوں نے ایک ایک کو مانا، ایک نے اس کو، ایک نے اس کو، دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ دونوں غلط ہوئے، دونوں غلط ہوئے۔ سمجھیں اس بات کو، اللہ کے سارے حکم کو ماننا ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ انہوں نے ایک غلطی کی، اس کی جواز دے کر انہوں نے بھی ایک غلطی کر دی، تو فرق کیا رہ گیا؟ فرق تو کوئی نہ رہ گیا۔ لہذا اس بات کو ہم نے سمجھنا ہوگا، اور مکمل نیکی اپنانے کی محنت اور کوشش کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ اب باطن کیا ہے، باطن کی تعریف کیا ہے، اس میں پہلی بات بڑی امپورٹنٹ آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے، اگلی بات ہم کنٹینیو کریں۔ من آمن باللہ والیوم الآخری والملائکتی والکتابی والنبیین، اور نیکی تو اس شخص کی ہے، پیچھے سے بات کنٹینیو ہو رہی ہے، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر۔ پہلے نقطہ نوٹ کیجئے، نیکی تو اس شخص کی ہے، حالانکہ نیکی کی تعریف سے بات چوتی، لیس البر، نیکی محض یہ نہیں ہے، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، اور جب وہ بات ہو گئی کہ جی تو مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیرنے کو محض نیکی نہ سمجھو، بلکہ اب اگلی بات آئی تو اس میں سمجھیے گا، بات رخ چینج ہو گیا، اب نیکی کی ڈیفینیشن نہیں آ رہی کہ نیکی کیا ہے۔ ماں کا لفظ نہیں آیا، من کا لفظ آیا، یعنی نیکی کیا ہے کا سوال جواب دیا جا رہا ہے، اور نیکی کرنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ من آمنا باللہ، جو نیکی تو اس شخص کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، انبیاء پر۔ اچھا آپ سمجھیے اس بات کو، ایمان لایا ایک شخص، وہ جو کرے گا نیکی وہ نیکی ہوگی، تو یہاں سمجھ لیجئے کہ نیکی کیا ہے اور کیا نہیں، اس بات کا انحصار کرنے والے پر ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ کرنے والا ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے، تو اس کا عمل نیکی کاؤنٹ ہوگا۔ اگر یہ صاحب ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل نیکی کاؤنٹ نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، دو ٹوک فیصلہ ہے۔ ایک شخص ایمان نہیں لایا، ایمان کا اقرار نہیں کیا، ٹھیک ہے، غیر مسلم ظاہر ہے عرف میں جس کو ہم کہیں گے، وہ جتنا بھی اچھا کام کر رہا ہوگا کر رہا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں اسے نیکی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے، اور وہ نام بھی بتائے جاتے ہیں۔ آج کل تو لبرلز نے بڑا ایک شور مچایا نا مختلف انداز میں، تو وہ آتے ہیں جی وہ فلاں، میں نام نہیں لیتا چھوڑیے، لیکن یہ کہ وہ فلاں عیسائی راہب ہیں، فلاں جو ہیں وہ اتنے بڑے انسانیت کے علم بردار ہیں، فلاں نے اتنے لوگوں کی جو ہے نا وہ ان پر جو ہے وہ مدد کر دی، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ویسا کر دیا، تو یہ کیا جہنم میں جائیں گے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ تو اللہ کرے گا، ٹھیک ہے، یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا، اللہ کے سوا یہ فیصلہ کوئی کر نہیں سکتا، نہ کسی کے پاس اختیار ہے، نہ کسی کے پاس وہ مہر ہے کہ وہ کسی پہ لگا کر بولے۔ پتہ نہیں کتنے مسلمان جو دنیا میں جن کو ہم سمجھتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے، اور کتنے ہی شاید جن کو ہم دنیا میں کافر سمجھتے تھے اللہ جانتا ہے مرتے وقت انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اللہ جانتا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ تو یہ کہنا کہ وہ جہنم، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب آ جائیے اصولی بات، اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ اگر تمہارا کوئی عمل جس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ اور یہ بڑی لاجیکل بات ہے، کیوں؟ ایک شخص اللہ کو ہی نہیں مانتا، اللہ کو ہی نہیں مانتا تو اس کے عمل کی کیا ہے کہ اہمیت اور کیا اوقات۔ ایک شخص جو اللہ کو نہیں مان رہا، سمجھیے گا بات کو، وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے حکم کا انکار کرنا، یا اللہ کا انکار کرنا اور وہ ایمان کی جو بھی جزیات ہیں ان کا انکار کرنا، اللہ کی کتاب کا انکار کرنا، اللہ کے رسول کا انکار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ توہین ہے معاذ اللہ۔ تو ایک شخص جو اللہ کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہو، اس کا کوئی بھی عمل جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، وہ کس واسطے ہے، کس کے لیے ہے؟ یہیں سے ایک اور رخ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محروم نہیں کیا ہے۔ ایک اور اصول بڑا سیدھا سیدھا ہے، قرآن ہی ہمارے سامنے رکھتا ہے، جو شخص جس چیز کے لیے محنت کرے گا اسے وہ مل جائے گا۔ جو تم چاہو گے، جس چیز کے لیے ایفرٹ کرو گے، جس چیز کے لیے محنت کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی۔ اب سمجھیے اس بات کو، ایک شخص نے کوئی بھی اچھا کام کیا کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا یا پھر کسی اور مقصد کے لیے کیا؟ دیکھیے، راستے کا پتھر اٹھا کے رکھا ایک طرف، اصل نیت کیا ہے؟ اصل نیت کیا ہے سمجھ لیں، ہم بھی اپنی نیتوں میں گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ اصل نیت کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اچھی طرح اپنے ذہنوں میں ان باتوں کو ہم بٹھا لیں۔ راستے کا پتھر ہٹایا ہے، کانٹا ہٹایا ہے، جو بھی کیا ہے، کیوں کیا بھائی؟ کیا تکلیف تھی آپ کو؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ اس کانٹے سے، اس پتھر سے کسی کو تکلیف ہو سکتی تھی، میں نے اس کو ہٹایا ہے، کسی کی تکلیف کو دور کرنے کا سبب بن رہا ہوں، لیکن کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر تو یہ نیت ہے تو یہ عمل اللہ کے لیے ہے، اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو بھلے کلمہ بھی پڑھنے والا ایک شخص ہو۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ او بھائی، ہم یہ جھگڑا نپٹا رہے ہیں کہ ایک آدمی کلمہ نہیں پڑھتا تو اس کا کوئی اچھا عمل نیکی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہو اور تمہاری نیت یہ ہے کہ تمہاری نماز اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے ہو رہی ہے، تو یہ عمل بھی نیکی نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ گناہ بھی کون سا؟ سب سے نمبر ون جس کو گناہ ہم کہتے ہیں، شرک، جس کی کوئی معافی نہیں۔ یعنی کلمہ پڑھنے والا شخص نماز پڑھ رہا ہے، نیت یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تعریف کے لیے پڑھ رہا ہوں، عزت کروانے یا اپنی تعظیم کروانے یا لوگوں میں مشہور ہونے، نمازی کہلوانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ نماز، اس کی نماز تو دور کی بات ہے، نام اعمال میں شرک لکھا جائے گا۔ اب امید بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس شے کے لیے انسان عمل کرے گا وہ پائے گا۔ اس شخص نے نماز پڑھی کس لیے؟ تاکہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ اس کی تعریف کر دیں گے۔ اس کی نماز ضائع نہیں گئی، اس کے لیے، اس کے لیے ضائع نہیں گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا اس نماز سے؟ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ اس کو نمازی کہیں گے، محروم نہیں رہے گا۔ بھئی تم یہی چاہتے تھے نا کہ لوگ تمہاری عزت کریں، تمہارا نام لیں، تمہاری تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، تو بھئی ہو رہی ہے نا تمہاری تعظیم، مل رہی ہے نا تمہیں عزت، لوگ آ رہے ہیں نا تمہیں، ماشاءاللہ مبارکباد دینے، جی کیا بات ہے آپ کی، تو بھئی یہی تم چاہتے تھے، یہ تمہیں مل گیا، ڈیٹ سیٹ، چیپٹر کلوز۔ کل قیامت کے دن بندہ کھڑے ہو کے کہے جی میں نے نماز پڑھی تھی، بھائی تو نے جس چیز کے لیے پڑھی تھی وہ تجھے مل چکی، یہاں کیا لینے آیا ہے، یہاں کیا لینے آیا ہے؟ امید ہے یہ فلسفہ سمجھ آ رہا ہے۔ تو جب ایک کلمہ پڑھنے والے کا ایسا عمل، نماز، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا نیکی بلکہ گناہ کاؤنٹ کر لیا گیا، تو ایک شخص نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا، یا چلو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، یہ اللہ کی بتائی ہوئی اتنی اہم شے یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا؟ اب یہ اگر شخص کوئی کام کر رہا ہے بڑا ہی اچھا کام ہوگا، بہت اچھا کام ہوگا، کوئی اختلاف نہیں، بہت اچھا کام ہوگا، کس چیز کے لیے کر رہا ہے؟ جب اللہ ہی کو نہیں مانتا تو اللہ، اب ایک شخص کہے جی میں اللہ کو تو نہیں مانتا لیکن یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کوئی لاجک بنتی ہے اس بات کی؟ لاجک ہی نہیں بنتی، لاجک ہی نہیں بنتی. بھائی آخرت کو نہیں مانتا لیکن یہ ہے کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا اجر آخرت میں ملے گا، کیا پاگلپن کی بات ہے؟ جب آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کے اس عمل میں آخرت کی لاجک ہی نہیں بنتی کہ اس کو وہاں، جب اس کی نیت ہی نہیں ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا ثواب چاہیے تو ثواب کیوں ملے گا اس کو آخرت میں؟ لہذا ایمان شرط لازم ہے. اب یہ دو ایمان تو بڑے کلیئرلی سمجھ آ جاتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر. بھئی کوئی عمل ہو رہا ہے اللہ کے لیے تو اللہ کی پھر ذمہ ہے، اس کا ذمہ کرم ہے کہ وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ، قبول فرمائے گا. اور وہ عمل اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کا اجر، اس کا ریوارڈ، اس کا بدلہ آخرت میں چاہیے تو انشاءاللہ آخرت میں ملے گا. خدا نہ خاصہ اس کی نیت یہ کہ دنیا میں ہی مجھے اس کا بدلہ مل جائے تو اللہ دنیا میں ہی دے دے گا، پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. یہ قرآن بھی فلسفہ ہمارے سامنے بڑے کلیئر انداز میں رکھتا ہے. اب تیسری جو بات ہے نا، اصل ہے یہ بات، یہ دونوں باتیں تو سمجھ آ جاتی ہیں سب کو، سب کو سمجھ آ جاتی ہیں. تیسری بات سمجھنے میں تھوڑا سا لوگ پسو پیش سے کام لیتے ہیں اس فلسفے میں آ کے. تیسرا ایمان وہ ہے ایمان بالرسالت، یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اٹک کے سمجھ لیتا ہے، ہاں بھی بات تو سمجھ آتی ہے، ایک عمل اللہ کے لیے نہیں کیا تو اللہ کیوں دے گا اس کا اجر، ایک عمل آخرت کی نیت سے نہیں کیا تو کیوں ملے گا آخرت میں اس کا ثواب. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ آ گئی. ایمان بالرسالت، اور اصل مقدمہ یہ ہے، سمجھیے گا. یہودی اللہ کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں بھائی. آخرت کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. عیسائی اللہ کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. آخرت کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. اللہ اور آخرت کا انکار تو نہیں کیا انہوں نے، اللہ کا اور آخرت کا انکار تو نہیں. اور یہ تو صاحب کتاب لوگ ہیں یا جو بھی ان کی بچے کچے ہیں. ہندو بھی مانتے ہیں بھائی، ہندو بھی مانتے ہیں، ہندو بھی انکار تو نہیں کرتے سب سے بڑے بھگوان کا. اور ہندوؤں کے یہاں بھی سورگ اور نرک کے سارے کانسیپٹس موجود ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ اور آخرت یہاں پہ تو جو بھی اس کی تفصیلات ہوں گی، باریکیاں ہوں گی، اس میں گڑبڑے ہوں گی اپنی جگہ، لیکن ایز اے ہول یہاں تک تو اوکے ہے، یہاں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس کے بعد ہے، اور وہ ہے ایمان بالرسالت. جب یہاں پر یہ بات آئی کہ ون نبیین، سمجھ لیں اس بات کو، تمام انبیاء پر لا نفرق بین احد من رسولی، ایمان کا جز کیا ہے؟ تمام انبیاء پر ایمان لانا، یہ ایمان برسالت ہے. اور انبیاء کے ساتھ فرشتے اور کتاب جڑے ہوئے ہیں. جب ہم کہتے ہیں ایمان برسالت تو اس میں فرشتے بھی شامل ہیں اور کتابیں بھی شامل ہیں. ایمان سمجھ لیجئے، ایمان، ایمان برسالت، تمام انبیاء پر ایمان، ایمان برسالت ہے. تمام فرشتوں، تمام کتابوں پر ایمان، ایمان برسالت ہے. اگر کوئی شخص کہے، سمجھانے کے لیے جسارت کر رہا ہوں، ایک شخص کہے کہ میں محمد رسول اللہ کو تو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ میں معاذ اللہ حضرت موسیٰ کا انکار کرتا ہوں علیہ السلام، بتائیے گا مجھے مسلمان رہا؟ یہ رہا مسلمان بھائی؟ محمد رسول اللہ کو مان رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پچھلے انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام تو بہت بڑا نام ہو گیا، چلیں بہت بڑا نام ہو گیا. کسی بھی نبی جن کا کوئی خاص تذکرہ بھی نہ ملتا ہو، کوئی روایت میں کوئی ایک آدھ نام کہیں سن لیا، اس نے کہا جی میں ان کا انکار کرتا ہوں، معاذ اللہ، مسلمان رہا؟ نہیں رہا. تمام انبیاء پر ایمان لائے گا تو پھر ایمان برسالت کا تقاضا پورا ہوگا. تمام کتابوں پر، تمام فرشتوں پر، تمام انبیاء پر، یہ مل کر بنتا ہے ایمان برسالت. اب سمجھیے، ایک شخص نے جو کہ آخری نبی بھی مان رہا ہے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی ایک نبی کا انکار کر رہا ہے، اور ہم سب اس بات پر ایگری ہو رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق ابھی یہ مسلمان نہیں رہا، تو معاذ اللہ ایک شخص جو امام الانبیاء کا انکار کرے، سید الانبیاء کا انکار کرے، جو کہے کہ بھئی میں سارے انبیاء کو تو مانتا ہوں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک علیہ السلام، لیکن محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کہیں کہ یہ چلے گا بھائی؟ کیسی بات ہو رہی ہے یہ؟ کوئی فٹ ہونے کی، کوئی سی لاجک کے تحت فٹ کہیں سے نہیں ہو سکتا. اور اس کی دوسری قانونی پہلو کو سمجھ لیں. قانونی پہلو کیا ہے؟ پورا قرآن پورا قرآن جہاں سے بھی کھول لیں، کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں، تھوڑی ہی دیر میں ایک اصول سامنے آ جائے گا آپ کے، پورا قرآن. اور کوشش کیجئے گا آج ہی کر لیں یہ کام، قرآن کہیں سے بھی اپنی مرضی سے کھولیے گا، اور جو صفحہ آپ کے سامنے دو صفحات آ جائیں گے تو ایک صفحے کو یہاں آغاز سے یہاں سے پڑھنا شروع کیجئے گا، اور انشاءاللہ اس دوسرے صفحے کے اختتام سے تک پہنچنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کو کھل کر ایک پیغام قرآن کا کسی نہ کسی انداز میں مل جائے گا کہ یہ قرآن اصل میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تبصرہ ہے. کیا خوبصورت بات کسی نے کہی تھی کہ اس دنیا کی سب سے پہلی اوتھینٹک سیرت النبی کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ پورا قرآن پڑھتے جائیے، اللہ کے نبی ہی سے تو کلام ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی تو حیات مبارکہ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، آپ ہی کی زندگی میں آنے والے واقعات کے مطابق تو آیات آ رہی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو اللہ کے نبی کو جو کچھ بھی سامنے ہو رہا ہے ان کی زندگی میں، اسی پر اللہ سبحانہ و تعالی آیات، یعنی اور قرآن تو کب کا لوہے محفوظ میں ہے، کب کا؟ تو اللہ نے تو اپنے پیارے حبیب کی زندگی کے سارے اسرار و رموز جو بھی تھے وہ طے کر کے قرآن میں رکھے ہوئے تھے، جب جب ضرورت پڑتی رہی قرآن نازل ہوتا رہا، پورے قرآن کی ترتیب بدل ڈالی اللہ تعالی نے. اب آپ کہیں گے یہ میں کیا بات کر رہا ہوں، قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے یہی ہے نا اصل ترتیب، لوہے محفوظ میں یہی ترتیب ہے نا، سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے، سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے، اصل ترتیب قرآن کی یہی ہے نا. کیا قرآن اس ترتیب سے نازل ہوا؟ پہلی کون سی آیت، کون سی سورت آئی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں سورہ علق کہاں پر ہے، آخری پارے میں سب سے پہلے آ گئی، پھر سورہ مدثر آ گئی، سورہ مزمل آ گئی، تفسیر ہمیں معلوم ہے. سورہ بقرہ جو دوسرے نمبر کی سورت ہے آئی کب ہے؟ مدنی دور میں آئی ہے، ہجرت کے بعد جب دو تہائی قرآن تقریباً نازل ہو چکا تھا. کیوں بھائی اسی ترتیب میں قرآن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن میں سے جب جہاں جس آیت کی ضرورت پڑی اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی. تو پورا قرآن تو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری حیات مبارکہ ہی ہے، اور ہے کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اب اگر کوئی کہے کہ بھائی میں باقی سب پر ایمان لانے کو تیار ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے معاذ اللہ معاذ اللہ ثم ثم معاذ اللہ، اور پھر ہم کہیں کہ ہاں بھائی یہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے، کیا پاگلپن کی بات ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات اس میں کیا ہے وہ کہہ لیجئے، ایمان لانے والوں کے لیے زیادہ اہم ہے. یہ تو ہم بات کر رہے تھے ان کی جو جن کو ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات آ گئی. اب اگلی بات، ایمان جو لائے بیٹھے ہیں اب وہ سمجھ لیں. نیکی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں جی، تو نیکی ہوگی اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، نیکی کا اجر صرف آخرت میں مطلوب ہے تو نیکی مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا. اگر دنیا میں اس کا کوئی ریوارڈ چاہتے ہو، کوئی بدلہ چاہتے ہو، تو پھر جاؤ دنیا میں لے لینا، میرے پاس نہیں آنا. پھر تیسری اہم ترین بات، اگر محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی مانوں گا، کوئی اور طریقہ لاؤ گے تو ریجیکٹڈ، رد، نہیں مانی جائے گی. اچھی طرح سمجھ لیں، یہ قانونی حیثیت ہے نیکی کی، کہ طریقہ کس کا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کی پوری زندگی اللہ نے محفوظ فرما دی اسی وجہ سے کہ قیامت تک کے لیے کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ بھئی کیا کروں کیسے کروں. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے، میری اور آپ کی عقلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ نے کتنا بڑا اہتمام فرمایا ہے کہ سب سے بنیادی ستون جو اس پورے دین کا ہے وہ کیا ہے؟ نماز، جس پر یہ پورے دین کی عمارت کھڑی ہے، جس پر فیصلہ ہونا ہے ایمان کا اور کفر کا، جو سب سے پہلا سوال ہے کل قیامت کے دن، جس کی بنیاد پر ایک شخص مسلمان اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوگا. دنیا میں تو مسلمان کہیں گے جتنی نمازیں چھوڑ دے، کافر نہیں کہہ سکتے اس کو، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہم نہیں کہہ سکتے، مانوی انداز میں وہ کافر ہے، اللہ کے ہاں وہ کافر ہے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. تو نماز جیسی شے اتنی اہم، جس کی بنیاد پر ایک شخص دنیا میں مسلمان کاؤنٹ ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر کل آخرت میں فیصلے ہونے ہیں، جس کی بنیاد پر کمرہ امتحان میں کل انٹری ہونی ہے، ورنہ جہنم کا دروازہ ہے اگر نماز پوری نہیں ہے. تو اتنا بڑا اہم ترین پلر اس پورے دین کا، پورے قرآن میں اس کا طریقہ نہیں ہے.
ہے کہیں؟ وضو کا طریقہ آ گیا، نوٹ فرمائیے نا یہ بات، سورہ مائدہ میں وضو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ہاتھ دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے، سر کا مسا کرنا ہے، پاؤں دھونا ہے. اللہ نے صلاۃ الخوف کا تذکرہ فرما دیا، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھنی پڑے تو پڑھنی پڑے گی، میدان جنگ کے اندر آپ موجود ہیں، گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں ہے، اتنا بڑا حکم بھی گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو. اور وہ اہم معاملہ کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، سورہ نساء میں وہ تفصیل آتی ہے، اور مجاہدین ساتھ میں موجود ہیں، دشمن کے انہوں نے ارادہ کر لیا یہ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان پر حملہ کریں گے. اب ادھر نماز کی اہمیت بھی سمجھیے، کہ یہ نہیں ہوا کہ نماز چھوڑ دو بعد میں پڑھ لینا، نہیں، نماز سے پڑھنی ہے اور جماعت سے پڑھنی ہے. اب ایشو یہ تھا کہ اگر سارے لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت میں کھڑے ہوں گے، نمبر ایک دشمن کے حملے کا خطرہ بڑھ جائے گا، تو کیا کرو بھائی، دو جماعتیں کر لو. بڑی لوج آج کے دور میں تو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میدان جہاد میں ہیں، جنگ میں ہیں، ظاہر سی بات ہے پوری فوج ایک ایک جماعت میں تو کھڑی نہیں ہوگی، بھائی دو جماعتیں کر لو، ایک جماعت ڈیوٹی دے گی، ایک جماعت نماز پڑھے گی، پھر یہ نماز پڑھ کے جائیں گے، دوسری وہ جماعت کر لے. اب وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا بھائی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی تو ایک ہی ہے نا. اب دو جماعتیں ہوں گی تو جس جماعت کی امامت رسول اللہ فرمائیں گے اس جماعت کا کیا کہنا، اس کا کوئی موازنہ دوسری جماعت سے ہو سکتا ہے؟ تو وہ صحابی جو دوسری جماعت میں نماز پڑھے گا اس کا دل تو بالکل پسٹ گیا کہ میں، یا مطلب میں اللہ کے نبی کی امامت سے محروم، میرے سامنے اللہ کے نبی امامت فرما رہے ہوں اور میں کھڑا ہوا ہوں. ذرا اس تصور کو محسوس تو کیجیے، اللہ کے نبی نے، اللہ نے آسمان سے کیا سبیل اتار ڈالی کہ بھائی کیا طریقہ آیا؟ طریقہ یہ آیا کہ اللہ کے نبی امامت کر رہے، ایک جماعت چوکیداری کر رہی ہے، ایک جماعت پیچھے جماعت میں ہے، دو رکعت پڑھنی ہے. اب پہلی رکعت اللہ کے نبی کے ساتھ وہ نماز پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، پہلی رکعت کے بعد اللہ کے نبی بیٹھ جائیں گے تشہد میں، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، باقی لوگ اپنی نماز پوری کریں گے، اللہ کے نبی اسی حالت میں بیٹھے ہیں، وہ اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر کے جائیں گے، اپنی اپنی چوکیوں پر سنبھالیں گے، اپنے اپنے ڈیوٹی چوکیداری پہ جائیں گے، وہ جو چوکیداری کر رہے تھے اب وہ آئیں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ نیت باندھ کے شامل ہو جائیں گے. اللہ کے نبی اپنی دوسری رکعت پوری کریں گے، وہ ان کی پہلی بنے گی، اللہ کے نبی سلام پھیر لیں گے، پھر وہ اپنی پوری رکعت، جیسے نماز میں ہماری رکعت چھوٹتی ہے، وہ اپنی رکعت پوری کریں گے. سبحان اللہ. تو بھائی نماز پڑھنی ہے، جماعت سے پڑھنی ہے، اور اللہ کے نبی کی امامت سے محرومی بھی نہ رہے، دونوں کو مل گیا. کیا یعنی نماز کی اہمیت کو میں آپ کو سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے کروشل لیول کی، اتنی باریک بینی میں جا کر ایک سچویشن کی ڈیٹیل آ گئی اللہ کی طرف سے. تو بھائی ایک دو تین آیتوں میں نماز کا طریقہ بھی آ جاتا ہے بھائی، ہے نماز کے اوقات باقاعدہ آ جاتے، اشارہ تو نہ آئے، باقاعدہ تو نہیں آئے، یہ فجر ہے، یہ ظہر ہے، یہ عصر ہے، یہ مغرب ہے، یہ عشاء ہے، فجر کی دو رکعت ہیں، ایک رکعت کے اندر جناب علی آپ نے کس طرح کرنا ہے جی، نیت باندھنی ہے، کھڑے ہونی ہے، پھر پہلی رکعت میں پھر رکوع کرنا ہے، پھر دو سجدے کرنے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، دوسری رکعت کہاں ہے نماز کا طریقہ؟ پورے قرآن میں اتنا بڑا قرآن، اتنی ساری آیتیں ریپیٹ ہو کر آ رہی ہیں، ایک نماز کا ہی طریقہ نہیں ہے پوری قرآن کے اندر. اور کتنا زور ہے اقیم الصلاح، اقیم الصلاح، اقیم الصلاح، اقیم الصلاح، گننے والوں نے 700 مرتبہ گنا ہے قرآن کے اندر کہ صلات 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 صلات، طریقہ نہیں ہے. کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ اتنے اہم معاملے میں بھی تم کس پر ڈیپینڈنٹ ہو؟ رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتائیں گے تمہیں طریقہ نماز کا، اس طریقے سے پڑھنا ہے، پڑھنی ہے لازمی. کیسے پڑھیں؟ ان کو دیکھو، یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے حبیب ہیں، یہ میرے رسول ہیں، یہ جس طریقے سے پڑھتے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھو. تو بات جو ہم سمجھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو مرتبہ حیثیت اس پوری امت کے اندر، اس قانون شریعت کے اندر، وہ بس سمجھ لیجئے سورس وہی ہیں. اور یہ گمان کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ نہیں بتایا، معاذ اللہ، یا انہوں نے جو طریقہ بتایا تھا وہ اس دور کے لیے تھا، آج کے دور کے لیے وہ طریقہ ویلڈ نہیں ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہی تو دجل ہے، یہی تو شیطان کی پھونکے ہیں جو ہمارے کانوں میں وہ پھونکتا ہے، اور یہی چال ہے اس پورے طاغوتی نظام کی. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جتنا دور کیا جا سکے ان مسلمانوں کو کر دو، جتنا دور کیا جا سکے پریکٹیکلی، عملی طور پہ. ہاں ترانے گاؤ معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ نعتیں پڑھو جھوم جھوم کے کورس کے اندر، لمبے دعوے کرو، ان کے دن پر دیگے پکا کے لوگوں کو کھلا دو، جلوس بھی نکال دو، ان کی سنت پہ عمل نہیں کرنا، ان کا حلیہ نہ اپنانا، ان کے اخلاق نہ اپنانا. انہوں نے جس مقصد اور جس مشن کے لیے اپنی زندگی لگائی، اس مقصد اور اس مشن سے اپنا کوئی تعلق نہ رکھنا. یہ سارے کام کر کے مطمئن ہو جانا کہ ہاں جی ہم نے حق ادا کر دیا امتی ہونے کا. یہ ہے اس طاغوتی نظام کا حاصل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کی، یہ ہے چابی جو ہے نیکی کے تعارف میں بنیادی بات. تین باتیں ہو گئیں، اللہ کے لیے ہے تو نیکی ہے ورنہ نہیں، اس کا ریوارڈ، اس کا اجر، اس کا بدلہ آخرت میں ہی چاہیے، دنیا میں نہیں چاہیے تو یہ نیکی ہے ورنہ نہیں. اور تیسری اہم ترین بات قانونی سطح پر سمجھ لیں کہ وہ طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ کا اگر ہے تو وہ نیکی ہے ورنہ وہ نیکی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب علی، الحمدللہ. یہ ہے ایمان کی اہمیت. اب ایک شخص ایمان لایا، ایمانیات ثلاثہ جس کو کھول کے ہم نے اپنی سامنے رکھ دیا، اور اس کا جو عمل ہوگا ان معیارات کے مطابق ہوگا، اب اس عمل کو نیکی مانا جائے گا. یہ آ گیا پہلا بنیادی اصول. اس اصول پر پرکھیں گے تو کسی عمل کو دیکھ کر جج، ہم نے جج نہیں کرنا، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ہم نے کوئی جج نہیں کرنا کسی کے لیے، یہ ججمنٹ ساری اللہ کے ذمہ ہے. ہمیں اللہ نے نہ جج بنایا نہ ہمیں یہ اس کام پہ لگایا کہ ججمنٹ کرتے پھرو کون نیک کون برا. ہمیں اپنی فکر کرنی ہے اور لوگوں کی اصلاح کی محنت کرنی ہے، دیٹس اٹ. تو بات جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس بات کی ججمنٹ کس بنیاد پر ہوگی کہ یہ شخص نے جو عمل کیا نیکی ہے کہ نہیں، یہ پہلی بنیادی بات آ گئی. ایمان اگر وہ لایا ہے اور ایمان کے تقاضے، ایمان کے ضابطے پورے کر رہا ہے، اندر سے کلیئر ہے، تو باطن کے حوالے سے پہلی بنیادی بات نیت. نیت میں پہلی شے آ گئی اللہ کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے، اور عمل کے اعتبار سے بنیادی بات اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق وہ جو بھی کام ہے وہ کام کر رہا ہے، اس اصول کے مطابق کر رہا ہے جو اصول اللہ کے نبی نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کو نیکی کاؤنٹ کیا جائے گا ورنہ نیکی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اب پریکٹیکلی اگلی بات آ رہی ہے، عمل کے اعتبار سے پہلا اسٹیپ کہہ لیجئے وہ کیا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اور یہ شخص جو ہے اس نے اپنا مال دیا باوجود اس کی محبت کے. اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان میں یہ جو مال کی محبت ہے بڑی شدید ہے، اور یہ شدید محبت اللہ نے ڈالی ہے. قرآن دو تین دفعہ یہ بات ہمارے سامنے رکھتا ہے، اللہ نے یہ دنیا کی محبت اور دنیا کے اندر بھی خاص طور پر یہ مال کی محبت، یہ بڑی شدت کے ساتھ انسان کے اندر ڈالی ہے. جبھی تو آزمائش ہے نا. اگر یہ محبت نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص کہے جی مجھے مال سے نہ کوئی محبت ہے نہ کوئی لگاؤ ہے نہ کوئی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بھائی، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں ایک آدمی اپنے کنٹرول کر کے اپنے تقوی کی بنیاد پر، زہد کی بنیاد پر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اصل بات کے اندر تو ہے، کوئی شخص اس کو ڈینائے نہیں کر سکتا. یہ مال اپنی طرف کھینچتا ہے، اس مال کی محبت ہے. اسی پر تو آزمائش ہے کہ اس محبت کو دبا کر اللہ کے احکامات پورے کرنے اور اس کو حاوی نہیں ہونے دینا. تو بات آئی وہ آت المال علی حبی، خرچ کرتا ہے اپنا مال، دیتا ہے اپنا مال باوجود اس کے کہ وہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربا، قرابت داروں کو. سب سے پہلا نمبر کس کا؟ رشتہ داروں کا، سب سے پہلا نمبر. اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے صدقہ کیا، مال دیا اور اپنے رشتہ داروں کو بھول کر وہ 40 گھر دور جا کر کسی کو دے دیا اور رشتہ داروں کو پلٹ کے بھی نہ دیکھا کہ ان کے حالات کیا ہیں. تو اندیشہ ہے کہ پکڑ نہ ہو جائے الٹا. اللہ نے دائرے بنائے ہیں، سمجھ لیجئے. سب سے پہلے حقدار وہ ہیں جو ہم سے سب سے قریب ہیں، سب سے قریب. لہذا جب بھی اللہ کی راہ میں مال کوئی خرچ کرے گا، سب سے پہلے دیکھے گا اپنے پہلے دائرے میں. ٹھیک ہے، یہ تو میرے تو جو بیوی بچے ہیں وہ تو میرے اوپر ہے نا، اس کی تو ذمہ داری میرے اوپر ہے، نہیں کروں گا تو اب میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، یہ مال ہے، صدقہ ہے، زکات ہے، جو بھی اس کے ڈومینز ہیں، جو بھی اس کو کرنا ہے آگے، کسی کے ساتھ نیکی کرنی، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھے گا. رشتہ داروں میں، اور رشتہ داروں میں بھی ظاہر دائرے بنتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، بالکل رحمی رشتے ہیں، چچا ہے، خالہ ہے، ماموں ہیں، پھپھو ہیں، تایا ہیں، یہ سارے ہمارے جو پہلا دائرہ بنتا ہے ہمارے ماں باپ کے توسط سے، اس دائرے کو دیکھے گا. اگر ادھر کوئی نہیں تو اس سے آگے والے دائرے میں جائے گا، کزنس کے کزنس ہیں اور اس سے اوپر جائے گا. تو رشتہ داروں میں اگر کوئی نہیں ہے، اب دیکھے گا کہ ہاں بھائی آگے کون ہے جس کو میں دیکھوں کہ اس کی مدد کروں. اگر رشتہ داروں میں کوئی موجود ہے، مستحق ہے، تو اب اس کو دے گا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلا حق قرابت داروں کا، ولیتامہ پھر یتیموں کا، والمساکین محتاجوں کو، مسافروں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین اور پھر مانگنے والوں کا نمبر آتا ہے جو ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کا نمبر بھی بہرحال آتا ہے، وہ پھر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، تفصیل انشاءاللہ اگلی دفعہ لے لیں گے، ایک بنیادی اصول یہاں سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لایا، ایمان کی تفصیل ہم نے سمجھ لی، اور اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی، اور اس نے اپنا مال خرچ کیا، اور وہ تفصیلات آ گئیں کس پر کیا، ان سارے لوگوں پر کیا۔ نماز کا تذکرہ آیا ابھی، روزے کا تذکرہ آیا ابھی، حج کا تذکرہ آیا ابھی، ابھی نہیں آیا، آگے آئے گا، آگے آئے گا۔ ان کی ویلیو کم نہیں ہو رہی معاذ اللہ، نتیجہ ایرا نکالی گا معاذ اللہ کہ اس کی کوئی بات سمجھیے، اللہ کو کیا چیز مقدم ہے؟ نیک بننا چاہتے ہو؟ ہاں جی، تو انسان تو بنو پہلے، اچھا مسلمان تو بعد میں بنو گے نا۔ ایک آدمی اچھا انسان ہوگا تو اچھا مسلمان بنے گا، ایک آدمی اچھا انسان ہی نہیں ہے۔ اور اچھا انسان کیا ہوتا ہے؟ سمپل سی ڈیفینیشن ہے، کسی انسان کے دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی کو دیکھ کر یہ بھی پریشان ہو جائے، یہ بھی اس پریشانی کو، اس دکھ کو، اس مصیبت کو محسوس کرے، یہ ایک اچھے انسان کی تعریف ہے۔ تو لہذا اللہ نے ایمان لانے کے بعد پریکٹیکل دنیا میں، عملی دنیا میں پہلے گنوایا انسانی ہمدردی، کہ انسان کو تکلیف میں دیکھ کر یہ کیا کر رہا ہے، اپنے مال سے اس کی مدد کر رہا ہے، اس کے بعد نمبر ہے، پھر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اگلی دفعہ بات کنٹینیو کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔